أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. صدر جلسہ، قائد سپاہ صحابہ، معزز علماء کرام اور میرے اساتذہ عزام، قابل قدر معزز حاضرین، بزرگو، سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیال ساتھیوں، سہیوال کی تاریخ میں سپاہ صحابہ کے زیر اہتمام آج کی یہ تاریخی علی و معاویہ بھائی بھائی کے نام سے منعقد ہونے والی کانفرنس، اس وقت رات کی اس حصہ میں داخل ہو چکی ہے کہ جو عمومی طور پر بڑے بڑے سیاسی اور مذہبی جلسوں کا وقت اور مقررین کے خطاب کرنے کے وقت سے آگے بڑھا ہوا وقت ہے، لیکن سپاہ صحابہ کے کارکنوں کے جذبہ صادق اور اس جماعت کے مشن حقہ اور آپ حضرات کے اپنے مشن کے ساتھ والہانہ عقیدت کا منہ بولتا یہ ثبوت ہے کہ اتنی عظیم تعداد میں اور رات کا اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود آپ حضرات اپنے مہمانوں کی بات سماعت فرمانے کے لیے ہم آتن گوشت تشریف فرمائیں. میں آپ کی اس کامل توجہ اور انہماک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج اپنے اس روایتی انداز سے جو انداز ہمیں قائدے سپاہ صحابہ بانی سپاہ صحابہ نے دیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے اس انداز سے ہٹ کر میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ سپاہ صحابہ کی منزل اور سپاہ صحابہ کا مشن کیا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سپاہ صحابہ کی منزل شیعہ کو کافر قرار دلوانا ہے، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اگر کل اور انشاءاللہ العزیز کل نہیں تو پرسوں، بہرحال اسمبلی میں یہ وقت تو آنا ہے اور وہ دن دیکھنا انشاءاللہ العزیز اس ملک کے باسیوں کو نصیب ہوگا کہ جب قادیانیوں کی طرح اللہ، رسول، قرآن مجید، اصحاب پیغمبر اور اسلام کے بنیادی عقائد و نظریات کا انکار کرنے کی وجہ سے شیعہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا جائے گا. یہ قرار غیر مسلم اقلیت دینا یہ کوئی زیادتی نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ اپنے آپ کو غیر مسلموں کی صف میں 14 صدیوں سے شامل کر چکے ہیں. یہ تو ہماری اور آپ کی رواداری ہے، یہ تو ہماری اور آپ کی بے حسی ہے کہ وہ اپنے ایک ایک عمل، فعل، کردار، انداز، گفتار کے ذریعے سے بار بار یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں. لیکن سنی بڑا روادار ہے. وہ کہتا ہے بے شک تم اپنی انداز کا اذان کا انداز اور بنا لو، بے شک تم اپنی نماز اور طریقے سے والو، بے شک تم رب رسول قرآن اور صحابہ کے بارے میں اپنے نظریات بدل لو، بے شک تم کلمے میں تحریف کر لو، بے شک تم زکات کا انکار کر دو، بے شک تم ایک متوازی اسلامیات کو لے کر الگ بیٹھنا پسند کر لو، لیکن میں روادار ہوں کہ میں تمہیں اپنے سے جدا نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنے آپ کو الگ کر چکے لیکن میں سرے دست اس بحث کی طرف جانے کی بجائے آپ کو اس طرف لانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ مسئلہ کل حل ہوا اور انشاءاللہ ہوگا تو کیا پھر سپاہ صحابہ توڑ دی جائے گی؟ پھر ہم اپنے اس مشن کو چھوڑ دیں گے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ نے سفر جاری رکھنا ہے تو پھر آپ کی منزل یہ نہیں، منزل کوئی اور ہے. اگر آپ کی منزل یہی ہوتی تو یہاں آ کر آپ رک جاتے، لیکن آپ کی منزل کچھ اور ہے کہ جہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں، جو آپ کا نقطہ انتہا ہے، جو آپ کا مطمئن نظر ہے. اور میرے بھائیوں، ہماری وہ منزل کیا ہے؟ وہ منزل کوئی نئی منزل نہیں ہے، وہ منزل وہی ہے جو آج سے 1400 سال قبل پروردگار عالم نے اپنے رسول کو بھیج کر جو مشن اللہ نے اپنے پیغمبر کے سپرد کیا تھا. هو الذي ارسل رسوله بالهدى والدين الحق ليظهره على الدين كله. کہ بعثتِ پیغمبر کا مقصد اعلاء کلمۃ اللہ اور دین حق کی تمام ادیان باطلہ پر غلبہ اور پوری رب کی زمین پر اسلام کے عادلانہ نظام کا نفاذ، یہ پیغمبر کی بعثت کا مقصد ہے. اور آج میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، سپاہ صحابہ بھی اسلام کا غلبہ چاہتی ہے اور ہماری منزل بھی یہی چیز ہے. ہماری منزل بھی اسلام کا، بولیے بولیے، اسلام کا غلبہ ہے. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی، اب یکے بعد دیگرے دو تین باتیں آپ کے ذہن میں اور ابھریں گی کہ اگر اسلام کا غلبہ چاہتے ہو تو پھر کوئی سیاسی جماعت کیوں نہیں بنا لیتے؟ پھر کسی سیاسی جماعت کے ساتھ الحاق کیوں نہیں کر لیتے؟ پھر الیکشن کے لیے فضا ہموار کیوں نہیں کرتے؟ پھر اگر الیکشن نہیں تو انقلاب کے راستے ہموار کرنے کے لیے سوچ کیوں نہیں لیتے کہ اسلام تو اسی طرح آ سکتا ہے، یا الیکشن کے ذریعے یا انقلاب کے ذریعے؟ آپ یہ راستے چھوڑ کر غلبہ اسلام کے لیے جس تحریک کا آغاز کر رہے ہیں، چلو مان لیا کہ آپ غلبہ اسلام کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن آپ کی غلبہ اسلام کی تحریک میں شیعہ سے آپ کی مخاصمت کیوں؟ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے صرف آپ حضرات کی اس کامل توجہ سے فائدہ اٹھا کر تھوڑے سے اس علمی مضمون کو شروع کیا ہے. اور انشاءاللہ العزیز جو جذبات آپ لے کر آئے ہیں اور جو آپ کی خواہش ہے، قائد اسماعیل صحابہ موجود ہیں، ہم اپنے دیے ہوئی جنگوی شہید کی وراثت کے مطابق وہ انداز اور اسی انداز میں اپنی بات کہنا جانتے ہیں اور کریں گے. لیکن سرے دست آپ تھوڑی سی میری بات پہ توجہ دیجیے کہ ہم اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں تو ٹکراؤ شیعہ سے کیوں؟ شیعہ کے کفر کے نعرے کیوں؟ شیعہ سے مخالفت کیوں؟ میرے بھائیوں، میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہی وہ بات ہے جسے حق نواز شہید کی دور رس نگاہوں نے پہچانا، یہی وہ حقیقت ہے جسے حق نواز کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ یہی وہ وجہ ہے کہ اگر اسلام کا غلبہ چاہتے ہو تو 14 صدیوں سے جو انداز اختیار کیا گیا ہے اس انداز سے اسلام کا غلبہ نہیں آ سکتا. اسلام کے غلبے کے لیے تمہیں نیا خطوط پر چلنا ہوگا، اور وہ خطوط حق نواز کے کھینچے ہوئے ہیں. اب میں نے ان خطوط کی طرف آپ کو لانا ہے. مولانا حق نواز شہید رحمت اللہ علیہ، ان کا مشن اور ان کا نظریہ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ بھی اپنے ذہن کو اسی طرح پیچھے لے جائیے جس طرح حق نواز شہید لے گئے. کہ یہ اسلام پوری دنیا پہ غلبہ کے لیے آیا تھا اور اس نے پوری دنیا پہ غالب ہونا تھا. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایک جماعت تیار کی، اس جماعت کی تربیت فرمائی، اس جماعت کو تیار کیا. پیغمبر 13 سال تک اپنی جماعت کی تربیت کر کے مدینہ منورہ کو مملکت اسلامیہ کا مرکز بنا کر، یا یوں کہیے کہ مدینہ منورہ کو دار الخلافہ بنا کر ایک جماعت تیار کر کے آپ نے غلبہ اسلام کی تحریک شروع کر دی. 10 سال گزر گئے. جب اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اسلام کا پرچم 9 لاکھ مربع میل پہ لہرا رہا تھا. کتنے رقبے پہ اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا؟ پاکستان 3.25 لاکھ مربع میل پر مشتمل ہے. تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے غلبہ اسلام کے لیے عملی قدم اٹھائے اور 10 سال کے عرصے میں 9 لاکھ مربع میل تک اسلام کا پھیلا لہرا دیا. آپ کا تشریف لے جانے کے بعد اسی مشن کی تکمیل کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی سرحدات کو وسعت دینے کے لیے سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے. ایک طرف منکرین زکات، دوسری طرف مرتدین، تیسری طرف جھوٹے مدعیان نبوت، تینوں دشمنوں سے مقابلہ بھی کیا، اسلام کی سرحدوں کو وسعت دی. 2 سال 3 مہینے 10 روز آپ کی خلافت کا دور ہے. جب آپ فوت ہوئے تو اسلام کا پھریرا 11 لاکھ مربع میل پہ لہرا رہا تھا. یہ غلبہ اسلام کی تحریک شروع تھی اور اسلام کا غلبہ ہو رہا تھا. آپ کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، تیزی کے ساتھ اسلام پھیلنے لگا، یہاں تک کہ مسلمانوں کے قدم ایمان کے ایوانوں میں پہنچ گئے. 10 سال کے عرصے کے اندر اندر 22 لاکھ مربع میل تک اسلام کا افاقی پیغام پہنچ چکا تھا، اور 22 لاکھ مربع میل اسلامی پرچم کے سائے کے نیچے آ چکا تھا. توجہ ہے؟ پوری طرح توجہ. میں نے یہ تھوڑی سی بات بیان کی ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حق نواز شہید نے کیا دیکھا. جب اسلام کا غلبہ تیزی سے ہو رہا تھا اور تمام کفریہ طاقتیں اسلام کے راستے میں بند نہ باندھ سکی، تو پھر ایک سازش تیار کی گئی. یہودیت، مجوسیت، عیسائیت نے مل کر اسلام کے غلبے کے راستے روکنے کے لیے یہ سازش کی کہ میدان کارزار میں تو مقابلہ نہیں ہو سکتا. غلبہ اسلام در حقیقت فاروق کی بصیرت کی وجہ سے ہے، چلو فاروق کے اعظم کو شہید کر دو. تو اسلام کے غلبے کے راستے میں سب سے پہلی رکاوٹ کھڑی کرنے کی جو کوشش تھی، اس کوشش کا نتیجہ فاروق اعظم کی شہادت کی صورت میں سامنے آیا. اس بات سے آپ انکار کریں گے؟ آپ حضرات توجہ نہیں فرما رہے ہیں. میں بڑی اہم بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. فاروق اعظم شہید ہو گئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف لائے, انہوں نے پھر اسلام کے غلبے کا آغاز کیا. 12 سال کے عرصے میں 44 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پھیرا لہرا دیا. دشمنوں نے پھر سر جوڑا اور پھر سوچنے لگے کہ ہم تو چاہتے تھے کہ اسلام کا غلبہ رک جائے اور بصیرت فاروقی مسلمانوں سے چھین لی جائے, لیکن عثمان ذی النورین نے تو کام آگے بڑھا دیا. انہوں نے ایک سازش کے ذریعے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک بغاوت بروا کی اور آپ کو شہید کرا دیا. اس کے بعد حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال تک انہی باغیوں اور سازشی عناصر کی اس سازش کی بنا پر یہ دونوں حضرات آپس میں مل بیٹھ نہ سکے, امت ایک پلیٹ فارم پہ جمع نہ ہو سکی. جب آپس میں اختلاف اور انتشار پیغمبر کے صحابہ کے درمیان میں ہوا تو 1 انچ زمین بھی فتح نہیں ہو سکی اور مسلمان ایک قدم بھی اسلام کا پیغام لے کر آگے نہ بڑھ سکے. کیا سبق ملا؟ کہ اگر مسلمانوں میں انتشار پیدا ہو جائے اور مسلمان بھی صحابہ جیسے ہوں تو پھر کامیابیوں کی طرف قدم نہیں بڑھا کرتا. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے. انہوں نے امت کو پھر ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا تو اس پلیٹ فارم پہ جمع کرنے کی وجہ سے انہیں سزا دی گئی کہ ان کے پہلو میں نیزہ مار دیا گیا اور ان کے نیچے سے جائے نماز کھینچ لیا گیا. پیغمبر کے نواسے کو مذل المؤمنین کے نام سے پکارا گیا کہ آپ نے مومنوں کو ذلیل کر دیا ہے. ٹھہریے, یہ نعرے آپ سنبھال کے رکھیں, میری بات کو ذرا نتیجے تک پہنچ لیں. پھر 20 سال تک حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. آپ نے 20 سال کے بعد جب وفات پائی تو 64 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پھریرا لہرا رہا تھا. اس وقت دنیا کی آبادی والے حصے کا رقبہ 1,16,00,000 مربع میل پر مشتمل تھا. گویا کہ پیغمبر اسلام کے روحانی فرزند, پیغمبر اسلام کے صحبت یافتہ, نبوت کی صحبت میں رہ کر کتابت کی وحی کرنے والے پیغمبر کے برادر نسبتی نے دنیا کے لسے زیادہ حصے پر اسلام کو غالب کر کے قرآن کی پیشین گوئی پوری کر دی. قرآن کی پیشین گوئی, اور آپ 22 رجب المرجب کو فوت ہو گئے. آپ کے بعد پھر ایک سازش کے تحت بنو عباس کو لا کر بنو امیہ پہ مسلط کر دیا. پھر بنو عباس کو زوال کی پذیر کرنے کے لیے ہلاکو اور چنگیز کو دعوت دی گئی. انہوں نے بنو عباس کی اس حکومت کا تختہ الٹ کر بغداد میں مسلمانوں کے خون کی وہ ہولی کھیلی کہ شاید قیامت تک اس کی نظیر نہ مل سکے. میرے بھائیوں, اب دوبارہ واپس آئیے. میں آج عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ غلبہ اسلام جب سپاہ صحابہ کی منزل ہے, ہم الیکشن کیوں نہیں لڑتے؟ ہم اس کے لیے انقلاب کے راستے اور نقشے تشکیل کیوں نہیں دیتے؟ تو حق نواز شہید نے ہمیں یہی بات بتلائی کہ اسلام کے غلبے سے پہلے اس بات کو سوچو کہ جب یہ غلبہ پیغمبر سے شروع ہوا اور یہ غلبہ ہو رہا تھا تو سب سے پہلے اس غلبے کے راستے میں رکاوٹ بن کے کون آیا؟ سب سے پہلے اس غلبے کے راستے میں رکاوٹ بن کے پہچاننا چاہتے ہو تو پہچان لو اپنے دائیں بائیں، اپنے شہروں میں دیکھو کہ فاروق اعظم کے قاتل کو خراج تحسین پیش کون کرتا ہے؟ پہچاننا چاہتے ہو تو دائیں بائیں دیکھو کہ شہادت فاروق اعظم پر عید بابا شجاع کے نام سے کون مناتا ہے، اور جو فاروق اعظم کے قاتل کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، مان لیجیے یہ وہ سازش ہے، یہ وہ گراہ ہے، یہ وہ عنصر ہے جو سب سے پہلے اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنا تھا۔ کچھ بات سمجھ میں آئی؟ آگے چلیے، حضرت عثمان 18 ذوالحجہ کو شہید ہوئے، ذرا دیکھیے دائیں بائیں کون وہ گروہ آج ہے جو شہادت عثمان کے دن عید غدیر مناتا ہے۔ عید یہ سانحہ کا دن، یہ دکھ اور مصیبت کا دن کہ جب 44 لاکھ مربع میل کا اتنا بڑا اسلامی ہیرو، اتنا بڑا اسلامی رہنما جس کے ہاتھ کو پیغمبر نے اپنا ہاتھ کرا دیا اور جس کے گھر میں پیغمبر کی یک بات دیکھ رہے دو بیٹیاں آئیں اور جس کے بارے میں پیغمبر اسلام نے فرمایا عثمان وہ ہے کہ جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، بتلاؤ کس کا ہاتھ تھا جو خون عثمان سے رنگین ہوا؟ تاریخ بتا دی کہ یہ ہاتھ عید غدیر کی صورت میں تمہیں نظر آتے ہیں، یہ دوسری سازش ہے جس میں فرشتہ ملوث ہے، جس میں پھر شیعہ ملوث ہے۔ تیسری سازش، آپس میں لڑایا گیا، کون ہے دونوں طرف سے آپس میں تیر چلانے والے؟ جبکہ شام کے ڈھلتے وقت مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح ہو چکی تھی تو رات کی تاریکیوں میں تیر چلانے والوں کا نام شیعہ ہے۔ کون ہے کہ جس نے امت کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا چاہا، اس عظیم انسان پیغمبر کے نواسے کے پہلو کو نیدے سے زخمی کرنے والی اور پیغمبر کے نواسے کو مذل المومنین کا لقب دینے والی کام کون ہے؟ تمہیں تاریخ بتائے گی شیعہ ہے۔ پوچھے تاریخ سے حضرت معاویہ کی وفات کے روز خوشی کان مناتے ہیں، تاریخ بتائے گی شیعہ ہے۔ پوچھے تاریخ سے بنو عباس کو کون لائے؟ شیعہ لائے۔ پوچھے تاریخ سے کہ بنو امیہ پر نصیر الدین طوسی ہلاکو چنگیز کو لانے والا کون تھا؟ تاریخ بتائے گی شیعہ تھا، تاریخ بتلائے گی۔ اور آپ کا حافظہ کمزور نہیں ہوا تو تاریخ کی باتیں چھوڑ کر، بعید کی باتیں چھوڑ کر قریب آ جائیے۔ سراج الدولہ